أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیے ابراہیم کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن اسی پر جمے رہتے ہیں. ابراہیم نے فرمایا کہ کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہیں نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے پایا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، تم اور تم سے پہلے آبا و اجداد؟ یہ سب میرے لیے دشمن ہیں. ہاں مگر میں عبادت کرتا ہوں رب العالمین کی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا، اور وہی تو ہے کہ جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. اے پروردگار، میرے لیے فیصلے کی قوت عطا فرما دیجئے، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے، اور میرے لیے آنے والے لوگوں میں سچی زبان کر دیجئے، اور مجھے نعمتوں کی جنت کے وارثین میں سے بنا دیجئے، اور اے پروردگار میرے باپ کو معاف کر دیجئے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اے پروردگار مجھے مت رسوا کیجئے اس دن جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. یہ وہ دن ہوگا کہ نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے. اور جنت قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، اور جہنم کھول دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود تم مدد اپنی لوگے؟ پھر ان سب کو اس جہنم کے اندر منہ کے بل ڈال دیا جائے گا، ان کو اور سب گمراہ لوگوں کو اور ابلیس کے سب لشکر والوں کو. اور وہ لوگ اس جہنم کے اندر جھگڑتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم رب العالمین کے ساتھ عبادت میں مخلوق کو برابر کرتے تھے، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے. تب ہمارے لیے نہ کوئی سفارش کرنے والے ہیں نہ کوئی ہمارا قریبی دوست ہے، تو اگر ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بے شک اس قصے کے اندر بڑی نشانی ہے، لیکن یہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت 69-70 سے لے کر 104 تک کی آیات تھی. اس سے پچھلی آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس کی تفصیل کئی ہفتے بیان ہوئی، اور آخر میں پچھلے ہفتے جو قصہ بیان ہوا فرعون کے غرق ہونے کا، اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو گئی، اور ہمارے دینی دوست اور ساتھی مولانا اعجاز احمد صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ نے بیان کے اندر بحر روم کہہ دیا، حالانکہ وہ بحر روم نہیں ہے بلکہ بحر احمر ہے یعنی ریڈ سی، کیونکہ فرعون جو غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بحر روم میں نہیں بلکہ بحر احمر میں ہوا ہے، حالانکہ جو میں کتابیں دیکھ کر آیا تھا اس میں بھی بحر احمر ہی تھا، لیکن زبان پہ وہ بحر روم شاید دو تین مرتبہ نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زبان کی غلطیوں اور لغزشوں سے محفوظ فرمائے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو فرعون کا اور ان کی قوم کے غرق کا واقعہ پیش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو واقعہ پیش آیا، یہ بحر احمر کی دو شاخوں میں سے ایک شاخ کے اندر پیش آیا۔ بحر احمر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں، اس میں نیچے جو ہے جنوب کی طرف ینبع وغیرہ ہے جو سعودی عرب کی بندرگاہ ہے، اوپر جب جائیں تو یہ بحر احمر جو ہے یہ دو شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک شاخ دائیں طرف شمال مشرق کی طرف جس کو خلیج عقبہ کہتے ہیں، اور دوسری شاخ ہلکے سے بائیں طرف یعنی شمال مغرب کی طرف اور اس کو خلیج سوئس کہتے ہیں۔ تو یہ جو بحر احمر ہے اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک خلیج عقبہ کہلاتی ہے اور دوسرے خلیج سوئس کہلاتی ہے۔ یہ جو خلیج سوئس والی کا والا حصہ ہے یہی آگے جا کر ختم ہوا ہے، اور خلیج سوئس اور بحر متوسط کے درمیان خشک جگہ تھی جس کو ایک بڑی نہر کے ساتھ ملایا گیا، اور بحر احمر کو بحر متوسط کے ساتھ ملا دیا گیا ہے جس کو آج کل نہر سوئس کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو صحیح راستہ خشکی کا راستہ تو یہی تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بائیں طرف سے سمندر سے پہلے ہی یعنی خلیج عقبہ سے پہلے ہی خشکی کے راستے سے شام کی طرف مڑ جاتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بائیں طرف نہیں مڑے بلکہ آگے چلتے رہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے عرض کیا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے عرض بھی کیا تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، راستہ تو یہ بائیں طرف خشکی کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو سیہدین، میرا اللہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے رہے اور جب خلیج عقبہ پر پہنچے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور راستہ کھل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور وہ جو خلیج سوئس، دیکھو پھر سے غلطی ہو گئی شاید، خلیج سوئس جو ہے وہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، رستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم تو پار ہو گئی لیکن فرعون اور ان کی قوم جو ہے وہ خلیج سوئس کی میں غرق ہوئی۔ گویا بحر احمر کی وہ شاخ جو شمال مغرب کی طرف ہے جس کو خلیج سوئس کہا جاتا ہے، سمندر کے اس حصے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی چوڑائی بھی اور سمندروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسانی سے وہاں سے پار ہو گئے۔ بہرحال پچھلے ہفتے یہ غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا اعجاز احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس طرف متوجہ کر دیا۔ اور یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ آدمی جس سے جو غلطی ہو دنیا ہی میں اس کی تلافی ہو جائے، دنیا ہی میں آدمی ٹھیک کر لے، کیونکہ دنیا میں تو تلافی ممکن ہے، آدمی توبہ بھی کر سکتا ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد تو رجوع کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی نہیں ہے، اور یہ رجوع بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی توفیق ہو جاتی۔ بہرحال پچھلے درس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہوں میں کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جو انشاءاللہ آپ اپنے وقت پر پڑھ لیں گے، لیکن یہاں مختصر طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کے بعض پہلوؤں کو ذکر فرمایا ہے تو بات یہاں سے شروع کی گئی کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کیا آپ ان لوگوں پر حضرت ابراہیم کی خبر بیان کیجئے، حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیجئے۔ اور علیہم کی ہم ضمیر راجع ہے کفار مکہ کی طرف، مشرکین کی طرف، کہ آپ ان مشرکین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے۔ اس قال لابیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن اس پر جمے رہتے ہیں۔ ظل یظل کے معنی ہوتے ہیں دن بھر رہنا، بات یبیت رات بھر رہنا، لیکن کبھی کبھار ظلہ میں تجرید بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کے معنی کا کچھ حصہ لے لیا جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں تجرید کہتے ہیں کہ کچھ حصہ لے لیا جائے، کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس کے معنی دن بھر رہنے کے نہیں ہوتے بلکہ مسلسل رہنے کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی مسلسل عبادت کرتے ہیں دن اور رات، لیکن کئی مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو فنظلو ظلہ کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے تھے، یہ دن میں تو بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن رات میں ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے کہ پہلے انہوں نے ستاروں کی طرف اشارہ کیا، پھر چاند کی طرف اشارہ کیا، پھر سورج کی طرف اشارہ کیا، ھذا ربی ھذا اکبر، جو کہ سورۃ الانعام کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے تھے، یہ دن میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور رات کو جب ستارے نکل آتے تھے تو ان ستاروں کو مستقل بذات سمجھتے تھے کہ یہی ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، انہی ستاروں کی چال سے ہماری تقدیر وابستہ ہے، یہ ان کی ذہنیت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ظلہ فنظل لہا عاکفین کا لفظ اختیار فرمایا تو اشارہ ہو گیا کہ یہ لوگ دن میں بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی بتوں کی عبادت پر ہم دن بھر جمے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، یعنی یہ بت تو وہ ہیں، ستارے تو وہ ہیں کہ نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، وہ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ بت ہماری بات نہیں سنتے، بت ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے، بت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ بتوں کو تو آدمی خود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اکثر مشرکوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہی ہے، بھئی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح دیکھا ہے، بھئی ہمارے علاقے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کل کی جو جدید اصطلاح ہے اس میں بھئی ہمارے علاقے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ارے بھئی تمہارے علاقے میں تو ہوتا ہوگا، لیکن تمہارے علاقے میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کے بھی مطابق ہے۔ اصل تو بات ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، اعلم ان اصول الشرع اربعۃ۔ تو یہ سمجھنا کہ فلاں جگہ یہ ہوتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد اس طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آبا و اجداد جو ہیں وہ بعض باتیں اچھی کرتے ہیں، بعض باتیں غلط بھی کر جاتے ہیں، جو صحیح بات ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور جو غلط بات ہے اس کی اصلاح کر لی جائے گی. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے انہوں نے یہی جواب دیا کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تم سے پہلے آبا و اجداد, فانہم عدو لی, یہ سب بت میرے دشمن ہیں, فانہم عدو لی, یہ سب میرے دشمن ہیں. اب یہ کیا فرمایا کہ سب میرے دشمن ہیں؟ اس کی دو توجیحات مفسرین نے ذکر فرمائی. ایک یہ کہ میں ان کا دشمن ہوں, مقلوب ہے, یہ قلب ہوا اس کے اندر, اور یہ بھی کلام عرب کا ایک طریقہ ہے. تو قلب کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان سب کا دشمن ہوں. اور دوسرا اگر اس کو اسی جگہ میں رکھا جائے, اسی انداز سے رکھا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں بت, یہ تو اللہ تعالی سے مجھے غافل کرنے والے ہیں, میری جنت کو خراب کرنے والے ہیں, دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والے ہیں. تو میں ان سے محبت تو کیا کرتا, میں تو ان کا دشمن ہوں, یہ میرے دشمن ہیں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, یہ سب میرے دشمن ہیں. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, ہاں مگر میں رب العالمین, جہانوں کا پروردگار. یہ اللہ حرف استثناء ہے اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ مستثنا متصل نہیں ہے بلکہ مستثنا منقطع ہے. اس لیے اللہ یہاں معنی میں ہے لیکن نہ کہ لیکن. رب العالمین جو ہے وہ ہے, وہ میرا دوست ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی میرا مالک ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ سب بت اور معبودان باطل میرے دشمن ہیں. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, ہاں مگر رب العالمین, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ, جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راستہ دکھاتا رہتا ہے. الذي خلقني فهو يهدين, کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذي هو يطعمني ويسقين, اور وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. واذا مرضت فهو يشفين, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا, رب العالمین ہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ شفا دیتا ہے, تو علماء نے فرمایا کہ اس میں کلام کے اندر حسن ادب ہے. حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو دیکھنے میں خراب چیز نظر آتی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرے, اور جو چیز دیکھنے میں اچھی نظر آتی ہے اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کرے. اسی لیے آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہوگا, ہم سب پڑھتے ہیں, بیدک الخیر, ساری خیر آپ کے قبضے میں ہے. حالانکہ کائنات کی جو ہر چیز ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہے, لیکن بیدک الخیر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر آپ کے قبضے میں, آپ ہمیں خیر عطا فرما دیجئے. اور یہیں سے وہ علم کلام کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیزوں کا خلق ہے وہ خیر ہی خیر ہے, البتہ کسب جو ہے وہ کسب شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتا ہے. اس کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالی نے بلا وجہ پیدا نہیں کی, جو کچھ پیدا کی ہے سب کے اندر خیر ہی خیر ہے, چاہے وہ کتا ہو چاہے سور ہو اور چاہے کوئی بھی ہو, کافر ہو یا کوئی بھی ہو. خلق قبیح کا قبیح نہیں ہے لیکن کسب قبیح کا قبیح ہے. خلق جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالی کی طرف جس عمل کی, جس خلق کی, جس فعل کی نسبت کی جاتی ہے وہ خیر ہی خیر ہے, البتہ خیر اور شر یہ دونوں چیزیں بندے کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ہمارے اعتبار سے ایک چیز خیر ہے ایک چیز شر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی صحت ہے بڑی اچھی چیز ہے, بیماری بری چیز ہے ہمارے اعتبار سے. لیکن اگر دیکھا جائے بیماری میں بھی بڑے فائدے ہیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بس اوقات اس بیماری کی وجہ سے آدمی سیدھا جنت چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے اعتبار سے صحت جو ہے وہ آسان ہے, اس کو نعمت ہے اللہ تعالی کی, اور بیماری جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اعزنا اللہ من ذلک, اللہ تعالی ہم سب کو بیماری محتاجی معذوری سے محفوظ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ بیماری تو بیمار ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں, شفا رہنا یہ حیرانی کی بات ہے. آدمی کا زندہ رہنا حیرانی کی بات ہے, مرنے میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. اور اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں چاروں طرف ایسے ایسے خوفناک جراثیم ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آدمی کا زندہ رہنا ہی حیران کون ہے. یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں دیکھنے میں صاف نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو لیبارٹری میں جا کر دیکھیں تو نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ مخلوقات ہے جو چل رہی ہے اور پھر رہی ہے, اور پتہ نہیں کون سی اس میں ہمارے لیے مفید ہے کون سی ہمارے لیے مضر ہے. فضا کے اندر نہ جانے کتنے جراثیم ہیں جو پھر رہے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں, اور اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کریں لختطفت الشیاطین, تو شیاطین آدمی کو اچک کے لے جائیں. تو گویا آدمی کا زندہ رہنا حیرانی کی بات نہیں ہے, آدمی کا مرنا حیرانی کی بات نہیں ہے, بلکہ آدمی کا زندہ رہنا اور صحت مند رہنا یہ حیرانی کی بات ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی حسن ادب کے ساتھ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کی, اور یہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. بیمار ہوتا ہوں میں اپنی غلطی سے, الٹی سیدھی چیزیں کھا لی, جو چیز نہیں کھانی چاہیے تھی کھا لی, جو احتیاط کرنی چاہیے تھی نہیں کی, بیمار ہو گیا, غلطی میری ہے. پھر شفا اللہ تعالیٰ نے دے دی, اس سے مانگا, اس کی بتائی ہوئی تدبیر اختیار کر لی, شفا ہو گئی. اس کو حتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ, اور وہی تو ہے جو مجھے مارتا ہے یعنی مجھے مارے گا موت دے گا, ثم يحيين پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين, اور وہی تو ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری قیامت کے دن خطاؤں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل و قدر نبی کہ اس کے بعد ان کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہیں, جد امجد ہیں. یہ ابو الانبیاء کیا فرما رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, وہی تو اللہ ہے وہی تو رب العالمین ہے جس کے بارے میں میں لالچ کرتا ہوں کہ وہ میری گناہوں کو میری خطاؤں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن, یہ امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا. اور یہ بھی کمال تواضع اور کمال عبدیت ہے کہ آدمی اپنے عمل کے اوپر ناز نہ کرے. انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں ناز نہیں ہوتا بلکہ نیاز ہوتا ہے, ان کے یہاں بندگی ہوتی ہے. کرتا جا اور ڈرتا جا, نیکی کر دریا میں ڈال, اردو کے محاورے ہیں یہ, بڑے خوبصورت محاورے ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال اور کرتا جا اور ڈرتا جا, تو پوری زندگی ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے عین مطابق گزرتی ہے. پورے اجتہاد جہد کا مظاہرہ فرماتے ہیں, ادنا سی کوتاہی ان سے سرزد نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں, ف فرمائیے رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور میں لالچ کرتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے پروردگار مجھے علم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملحق فرما دیجئے. اے پروردگار مجھے حکم عطا فرما, حکم کے کئی ترجمے, بعض اکابر نے ترجمہ کیا حکمت کا, بعضوں نے حکم کا ترجمہ حکم کا کیا, بعضوں نے حکم کا ترجمہ علم کا کیا, بعضوں نے حکم کا ترجمہ فہم کا کیا. تو یہ بھی کہتا ہے اے پروردگار مجھے علم عطا فرما, اے پروردگار مجھے سمجھ عطا فرما, اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما. اور حکم کا مطلب حکم بھی ہو سکتا ہے یا اللہ فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما. اور یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی ٹھیک وقت میں ٹھیک ٹھیک صحیح فیصلہ کر بیٹھے. سارا دنیا اور آخرت کا جو نظام ہے اور کامیابی ہے وہ اسی پر چلتا ہے کہ آدمی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے, اور ظاہر ہے کہ اس کے تو من جانب اللہ اس کی توفیق ہوتی ہے کہ آدمی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے, کب نرمی کرنی ہے, کب سختی دکھانی ہے, کب یہ رخ دینا ہے, کب نہیں دینا, کب کام کرنا ہے, کب کام نہیں کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حکم کے اندر داخل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے پروردگار میرے لیے فیصلے کی قوت عطا فرما دیجئے, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملحق کر دیجئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے دعا شروع کی نا, پہلے فرمایا رب ہب لی حکما, اے پروردگار مجھے فیصلے کی قوت عطا فرمائے, آگے یہ نہیں فرمایا کہ میں نیک ہوں, نہیں, الحقنی بالصالحین, مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے, ہوں تو گناہگار بندہ, آپ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے. کیسی عبدیت ہے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور میرے لیے آنے والوں میں سچائی کی زبان کر دیجئے, میرے لیے آنے والوں میں سچائی کی زبان کر دیجئے. میں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا لسان صدقٍ, سچائی کی زبان, لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ لسان موصوف ہے اور صدق اس کی صفت ہے, اور یہ اضافت ہے موصوف کی اپنی صفت کی طرف, تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یا اللہ آنے والوں میں مجھے میرے لیے سچی زبان کر دیجئے. آنے والوں میں میرے لیے, اگلے زمانے میں آنے والوں میں میرے لیے سچی زبان کر دیجئے, سچائی کی زبان, سچی زبان. اور بعض علماء نے یہ فرمایا, وہ بھی ٹھیک ہے, کہ بولا گیا ہے لسان لیکن مراد ہے ذکر, بولا گیا ہے لسان لیکن مراد ہے ذکر. یا اللہ میرے لیے ذکر خیر کر دیجئے آنے والوں میں, ذکر صدق کر دیجئے, یعنی ذکر خیر کر دیجئے آنے والوں میں, یعنی قیامت تک لوگ میرا بھلائی کے ساتھ سچا سچا ذکر کریں اور اس کا نفع مجھے پہنچتا رہے. اب یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے اور عربی ہے, اس میں ایک ایک حرف عجیب اہمیت رکھتا ہے. اس میں سب سے پہلے وجعل لی فرمایا گیا, لام آتا ہے نفع کے لیے, تو یہ فرمایا گیا کہ یا اللہ میرے نفع کے لیے کر دیجئے. لسان صدق, سچائی کی زبان, سچی زبان. ذکر خیر کر دیجئے فی الآخرین, آنے والوں میں, یعنی آنے والے لوگ میرا ذکر خیر کریں, وہ ذکر خیر جھوٹا نہ ہو, مبالغے پر مبنی نہ ہو, بلکہ سچا سچا ہو, جو کام واقعی میرے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے کروائے ہیں ان کا سچا سچا ذکر ہو, اور اس سچے ذکر کا مجھے فائدہ بھی ہو کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. ایک, اس نے کوئی علم چھوڑا ہو تو جب تک اس علم سے نفع اٹھایا جائے گا اس جانے والے کو, مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح نیک اولاد چھوڑی ہو، وہ نیک اولاد جو ہے جب تک اس کے لیے دعا کرتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، کنواں لگا چھوڑ دیا، ہسپتال بنا دیا، مسجد بنا دی، جب تک وہ باقی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اور اے اللہ آنے والوں میں میرے لیے ذکر خیر کر دیجئے، یعنی آنے والی نسلیں میرا ذکر خیر کریں اور ذکر خیر بھی سچا ہو، لسان صدق سچا ہو، مبالغے پر مبنی نہ ہو، جھوٹ اس میں نہ ہو، اور لی وہ جو ذکر خیر کریں اس کا ثواب مجھے مل جائے. تو اصل مقصد ذکر کروانا نہیں ہے، اصل مقصد صدقہ جاریہ بنانا ہے اپنے اعمال کو، کہ اللہ مجھ سے ایسے اعمال کروا دیجئے کہ میرے بعد جب تک وہ اعمال ہوتے رہیں مجھے ان کا ثواب ملتا رہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں ہم قربانی کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب جب تک قربانی ہو رہی ہے اس میں قربانی کرنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، جو معاونین ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، مگر ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. اس کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے سچائی کی زبان، سچی زبان، ذکر خیر کر دیجئے، میرے لیے ذکر خیر کر دیجئے آنے والی نسلوں میں. وجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے نعمتوں کی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجئے. وہ جنت جو نعمتوں والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجئے کہ مجھے بھی اس میں حصہ مل جائے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف فرما دیجئے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا. یہ آپ کو پہلے سورۃ المریم، سورہ مریم میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بلکہ بت ساز، بتوں کے بنانے والے تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات شروع کی تو ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا اور کہا کہ مجھے چھوڑ کے چلا جا، واہجرنی ملیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ میں آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں اپنے والد اپنے میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور وعدے کے مطابق مسلسل اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اور جب اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا شروع کی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، کیونکہ اس کا امکان تھا کہ شاید مرتے وقت ان کے دل میں اسلام آ گیا ہو، اور اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس کی موت اسلام پر ہے، کس کی موت کفر پر ہے. اعزنا اللہ من ذلک، ہم سب کو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر منع کر دیا، اب آپ اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت نہ کیجئے کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے اور کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کرتے رہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، کرتے رہے کرتے رہے، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی انہ عدو للہ، وہ تو دشمن تھے اور مرتے دم تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تبرا من، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا کہ اب میں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کروں گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ناجائز. قریب میں کوئی پڑوسی مر جائے، کافر ہو، آپ اس کے گھر جا کر تعزیت کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے باپ کا، تمہارے والد کا انتقال ہوا، بڑا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، وغیرہ وغیرہ، ایسی کچھ گول مول باتیں کر لے کہ جس میں ایمان کی بھی دعا ہو جائے. لیکن آپ جانے والے کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، جب ان کا انتقال ہو گیا، شروع میں تو آپ نے بہت کوشش کی، بلکہ انتقال کے بعد کوشش کی کہ اے چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دے، کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں، لیکن نہیں کہا انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، معلوم انہا عنہ، جب تک کہ مجھے اس سے منع نہیں کیا جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے رہے، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اور پھر آگے فرما دیا گیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدھا ایہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرا من ان ابراہیم لواہ حلیم. تو یہ جو یہاں ہمارے اس درس میں، آج کے درس میں آیات کے اندر آ رہا ہے کہ وَقْفِلْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ، کہ اللہ میرے والد کی مغفرت کر دیجئے، وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا. تو یہ مغفرت کی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے ممانعت نہیں آئی تھی، لیکن جب ممانعت آ گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا ختم کر دی تھی. تو چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں آئی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ. آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کیجئے گا اس دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مجھے نہ رسوا کیجئے گا اس دن جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا، ان کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھر دل پر اثر ہوگا کہ میرا باپ ہے. تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے دعا کی تھی کہ ولا تخزینی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اس ان کے لیے کوئی دعا قبول نہیں ہے. چنانچہ ان کی شکل بدل دی جائے گی، بجو کی شکل ان کے کر دی جائے گی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رنج نہ ہو، اور اس بجو کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، روایات میں آتا ہے. تو یہاں یہ آ رہا ہے وَقْفِلْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينَ، کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے باپ کی مغفرت کر دیجئے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا. ولا تخزینی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجئے گا اس دن جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا کہ نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، یہ وہ دن ہوگا کہ نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ آدمی جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے. سلامتی والے دل سے مراد یہ ہے کہ اس دل کے اندر کفر نہ ہو اور شرک نہ ہو. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اگر کفر کا مرض دل میں ہے یا نفاق کا مرض دل میں ہے تو وہ قلب سلیم نہیں ہے. قلب سلیم وہ ہے کہ جس دل کے اندر نہ کفر ہو اور نہ نفاق ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے رسوا نہ کیجیے گا اس دن جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ آدمی جو اللہ کے پاس آئے صاف ستھرا دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کے واقعات ذکر کرنے شروع کیے اور فرمایا کہ جنت تیار کی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر ان سب کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو بھی اور سب گمراہ لوگوں کو بھی، اور ابلیس کے سب لشکر والوں کو بھی. اور وہ لوگ اس جہنم میں جھگڑتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے. تو ہمارے لیے اب نہ سفارش کرنے والے ہیں نہ کوئی محبت کرنے والا دوست ہے، اگر ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے. کوئی کافر ہمارے تمنا کریں گے کہ کاش کسی طرح دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تو کوئی صورت نہیں ہے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے. یہ ساری تفصیل دعا ذکر کی، وہ دعائیں ذکر کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کے بارے میں یہ ساری تفصیلات اپنی قوم کے سامنے ذکر کی تھی. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی آپ واقعہ تو ان کو سنا رہے ہیں مگر ان میں سے کچھ ہی لوگ ایمان لائیں گے، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صفت جلال کی ذکر کی، دوسری فوراً صفت جمال کی ذکر کر دی. بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. واللہ سبحانہ و تعالی، دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. يا ارحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.